الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین و حضرات، اس وقت ہم اعتکاف میں اور وہیں سے جمعرات کا جو ہمارا سلسلہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کا، جو کہ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر افاق کتاب سیرت النبی سے دیا جا رہا ہے، شروع ہو رہا ہے. برائی کی جگہ نیکی. عفو درگزر کے بعد اس سے زیادہ اہم تعلیم یہ ہے، جو برائی کرے نہ صرف اس کی کہ اس کو معاف کرو، بلکہ اس کے ساتھ بلائی کرو، اور جو عداوت رکھے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس تعلیم ربانی پر عمل کرنے والوں کا نام خدا نے صابر اور ذو حظ عظیم، یعنی بڑا خوش قسمت رکھا ہے. وہ بتایا کہ دشمن کو دوست بنا لے کہ نہیں، یہ بہترین تدبیر ہے. فرمایا، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، ادفع باللتی ہی احسن، فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. نیکی اور بدی برابر نہیں، تو برائی کا جواب بہتری سے دے، پھر دیکھ کہ وہ جس کے اور تیرے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے ناطے دار دوست. اور یہ بات انہی کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت رکھتے ہیں، وہ جس کی بڑی قسمت ہے. یعنی اس میں حسن تدبیر بھی ہے کہ اس طریقے سے آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پر اس شخص پر میں غصہ کر لوں تو اگر اس کو کوئی نقصان ہو بھی جائے گا تو مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا، مطلب ظاہر ہے بس ٹھیک ہے، اس کو نقصان ہو گیا، لیکن اگر وہ میرا دوست بن جائے تو پھر مجھے بھی فائدہ ہے. تو یہ جو کردار کی تبلیغ ہے نا، یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعوت پر جتنے لوگ لبیک کہہ چکے تھے اور اسلام قبول کے، اس میں حسن کردار کا بہت بڑا حد تھا. وہ ایک کافر جو خیمے میں گھس آیا تھا اور تلوار نکال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑکار کے کہا کہ اے محمد، تجھے مجھ سے اب کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے جواب دیا، اللہ. اس پر اس کا اتنا اثر ہو گیا کہ وہ تر تر کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. تلوار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضہ فرمایا اور فرمایا، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ ہاں جی، اب وہ تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، ظاہر خاموش. آپ اس پر مجھا، میں نے تجھے معاف کر دیا، مسلمان ہو گیا. اب دیکھیں، یعنی اتنی بڑی سعادت کی، اب ماشاءاللہ مسلمان ہو گیا، خود بھی جنت پہ چلے جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بڑی، یعنی مطلب صدقہ جاریہ ہو گیا. اس طرح گوئے کہ انسان حسن سلوک سے دوسرے کی جو بدی ہے وہ نیکی میں بدل سکتے ہیں. اور یہ دو باتوں سے ممکن ہے، ایک تو یہ کہ وہ برداشت رکھنے والا ہو، یہ اس کی بات ہے، اور دوسری بات یہ کہ خوش قسمتی ظاہر اس شخص کی ہے جس کو اللہ پاک سعادت نصیب بخشے. اس عظیم و شان تعلیم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوش قسمتی سے تعبیر کیا، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے. پھر دوسری جگہ فرمایا، مشرک اور کافروں کے طعنوں کا برا نہ مانو، کیونکہ دینی معاملہ میں بھی غصہ سے کوئی بے جا حرکت کر بیٹھنا شیطان کا کام ہے، اور اگر ایسا موقع پیش آئے تو خدا سے دعا مانگنا چاہیے کہ وہ شیطان کے پندے سے بچا لے اور غصہ سے محفوظ رکھے. ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. مشرکوں کی برائی کا جواب بلائی سے دے. ہم جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، اور کہ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کی چیڑ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے رب اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میرے پاس آئے. شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام ہمارے نفس کہ جو خواہشات ہیں یا ہماری نفس کی جو رضائل ہیں ان کو استعمال کر کے ہمیں کسی برائی میں مبتلا کرنا، یہ طریقہ اس کا. کیوں؟ شیطان خود تو کچھ نہیں کر سکتا، اس کو تصرف کا اختیار حاصل نہیں ہے، اس کو صرف یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ وسوسہ کو یہ سے ڈال لے جو ہمارے خلاف جائے. تو وسوسہ کس طرح ڈالتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر وہ کوئی مجھے تکلیف پہنچا دے تو وسوسہ ظاہر اس کے لیے ڈالنا بہت آسان ہے. وہ کہتے ہوتے کہ اس نے ایک ہاتھ مارے تو اس کو دو مار، آئندہ کے لیے اس کو سبق ہو جائے. ہاں جی، مطلب یہ اس قسم کی بات ہے، وہ ڈالے گئے تھے ہم ذہن غصے میں، تو وہ پھر اس میں ہم جا سکتے ہیں. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نماز، خیرات، صبر اور عفو کا ذکر فرمایا، ان کاموں کے بدلہ میں جنت کا وعدہ کیا ہے، مگر تمام مذکورہ بالے نہیں، کیونکہ میں سے دوبارہ صرف صبر ہی کی خصوصیت کے ساتھ جنت کے ملنے کا سبب قرار دیا. فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لهم عقبۃ الدار جنات عدن. اور جو لوگ اس کو جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا حکم ان کو اللہ نے دیا ہے، یعنی ایک دوسرے کا حق، اور اپنے رب سے ڈرتے اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کی خوشی کے لیے صبر کرتے اور نماز ادا کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو روزی دی ان میں سے چھپے کل خیرات کرتے ہیں، اور برائی کے بدلہ بلائی کرتے ہیں، انہی کے لیے پچھلا گھر ہمیشہ رہنے کے باغ. ان سے کہا جائے گا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، تم پر سلامتی اس کے بدلے میں کہ تم نے صبر کیا، سو خوب ملا پچھلا گھر. یعنی صبر پر اللہ جل شانہ بہت کچھ عطا فرماتے، بہت کچھ عطا فرماتے. میرے خیال میں جو ہم پشتو بولنے والے لوگ ہیں نا، ان کے لیے تو یہ بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ ہمارے کمزوری یہی ہے، ہر قوم کی اپنی کمزوری ہوتی ہے. تو ہمارے قوم کی کمزوری ہے کہ صبر نہیں کرتے، برداشت نہیں رکھتے، غصہ کرتے ہیں، غصہ میں لال پیلے ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں افسوس کرتے ہیں، رحم دل بھی بہت ہے لیکن غصہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد ان کا معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بات ان کو بہت زیادہ یعنی سیکھنی چاہیے. ہاں جی، ہمارے گھر والوں کی باتیں کوئی چار صدہ کے ظاہر کچھ خاندان والے آئے تھے، تو بات چلی تو کسی نے کوئی بات ان کے اوپر تب سے رکھیا ہوگا، تو چار صدر و خاتون نے کہا کہ میں اس کو ریز مریز کروں گی. تو ہمارے گھر والے نے ہنس کے کہا کہ چار صدہ ہے نا. مطلب یہ ہے کہ یعنی ہر قوم کے اپنے جو ہے نا وہ یعنی ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر سامنے آتا ہے. تو یہ لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جن کی یہ ہوتی ہے نا نفسیات یا سبب ہوتا ہے، وہ اگر صبر کرے اس کو اجر بھی زیادہ ملتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ صبر جس کے لیے جو مشکل ہو تو اس مشکل کے مطابق اجر ملتا ہے. آسانی کے ساتھ بچت زیادہ ہے لیکن اجر کم ہے. جن کے لیے آسان ہے تو بچت ان کو حاصل ہے لیکن اجر بھی کم ہے، اور جن کے لیے مشکل ہے تو ان کے لیے اجر بھی زیادہ ہے اور مشکل بھی زیادہ ہے. مطلب بچت مشکل ہوتی ہے لیکن بہرحال اگر بچت ہو جائے تو پھر وہ اجر بھی بہت زیادہ ہے. یہ والی بات کہ اللہ پاک کیا انصاف ہے، جس کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ وہ حساب کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں نا، یہ آیات کریمہ میرے خیال میں سارے پٹھان بچوں کو سمجھانے چاہیے، پڑھانے چاہیے، تاکہ وہ جو ہے نا اچھی طرح اس کو سمجھے اور یاد رکھے اور پھر اس پر عمل کرے. اولئک یوتون اجرہم مرتین بما صبروا وَيَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ مِمَّا رَزَقَهُمُ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. وہ لوگ صبر کے سبب سے اپنا حق دوہرا پائیں گے, دوہرا لیکن آ گیا, دوہرا پائیں گے. اور وہ برائی کا جواب بلائی سے دیتے اور ہمارا دیا کچھ خیرات کرتے, اور جب کوئی نکمی بات سنتے تو اس سے درگزر کر لیتے اور کہہ دیتے کہ ہمارے لیے ہمارے کام ہے اور ہمارے لیے تمہارے کام, سلامت رہو اور ہم کو بے سمجھو سے مطلب نہیں. عربوں کے اندر بھی یہ غصے والی بات زیادہ تھی. تو حضرت علی کرم اللہ جی بھی ظاہر عرب تھے, لیکن اس کو جب نیچے وہ جب اس نے کافر کو نیچے گرا دیا اور اس نے نیچے سے توک دیا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا ہے؟ اس لیے کہ پہلے میں تمہیں اللہ کے لیے مار رہا تھا, اب مجھے غصہ آ گیا. اب میں تجھے ماروں گا تو شاید میں اپنے غصے کی وجہ سے تجھے مار دوں گا, تو یہ تو میرے لیے ہو جائے گا, وہ والی بات نہیں رہے گی, لہٰذا میں تجھے نہیں مار رہا. وہ بھی مسلمان ہو گیا. ہاں جی, یعنی یہ والی بات ہے کہ انہوں نے بھی اپنے جو نا یہ ٹیشو پیپر ذرا تھا, ٹیشو پیپر, تو انہوں نے بھی جو ہے نا مطلب یہی کیا. نہیں نہیں اللہ رہے بس. تو انہوں نے بھی جو ہے نا مطلب ظاہر صبر ہی کیا اور صبر سے ماشاءاللہ صبر کا پل پایا. وہ لوگ صبر کے ساتھ اپنا حق دوہرا پائیں گے, اور وہ برائی کا بلا جواب بلائی سے دیتے اور ہمارا دیا کچھ خیرات کرتے, اور جب کوئی نکمی بات سنتے تو اس سے درگزر کر لیتے اور کہہ دیتے کہ ہمارے لیے ہمارے کام ہے اور تمہارے لیے تمہارے کام, سلامت رہو اور ہم کو بے سمجھو سے مطلب نہیں. ان آیتوں کے ایک ایک ٹکڑے پر غور کیجئے, نہ صرف یہ کہ برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دیتے ہیں وہ درگزر کرتے ہیں, بلکہ ان کے حق میں سلامتی کے دعائے خیر بھی کرتے ہیں. یہ کام سب سے زیادہ کرتے تھے. ہاں جی, یعنی جو ان کو تکلیف دیتے ان کے لیے دعا فرماتے تھے. صحیح بخاری میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرابت کا حق ادا کرنے والا وہ نہیں ہے جو احسان کے بدلے میں احسان کرتا ہو. وہ تو ہونا ہی چاہیے, حل جدا الحسان الحسان, بلکہ وہ ہے جو بدسلوکی پر سلوک کرتا ہو, اچھا حسن سلوک کرتا ہو. ایک دفعہ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا, اے خدا کے پیغمبر, میرے کچھ رشتہ جن کے ساتھ میں تو سلوک کرتا ہوں مگر وہ بدسلوکی کرتے ہیں, میں نیکی کرتا ہوں اور بدی کرتے ہیں, میں حلم و بردباری سے پیش آتا ہوں وہ جہالت کرتے ہیں. آپ سے نے فرمایا, اگر ایسے ہی ہے جیسے تم کہتے ہو تو تم ان کے منہ میں مٹی بھر رہے ہو, یعنی نیکی کے لقمے سے ان کا منہ بند کر رہے ہو, اور جب تک تم اس روش پر قائم رہو گے خدا کی مدد شامل رہے گی. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم ہر ایک کے پیچھے نہ چلو, تم کہتے ہو اگر لوگ تمہارے ساتھ تیرے ساتھ بلائی کریں گے تو ہم بھی کریں گے, اور اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی کریں گے, یہ نہیں, بلکہ اپنے کو پرسکون مطمئن رکھو, لوگ تمہارے ساتھ بلائی کرے تو بلائی کرو, برائی کرے تو بھی ظلم نہ کرو. وہ لوگ جو اسلام اور مسلمانوں کو اپنے فریب کاریوں, جھوٹے وعدوں, خیانت کارانہ معاہدوں اور پرفریب سلوکوں سے دھوکہ دیا کرتے تھے, ان کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہدایت تھی. ولا تزالوا تطلعوا على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. ان میں سے چند کے سوا اوروں کو کسی نہ کسی خیانت سے تو ہمیشہ مطلع ہوتے رہتے, تو مطلع ہوتے رہتے, تو ان کو معاف کر, ان کے قصور سے درگزر کر, کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. غور کا محکم ہے کہ ایسے خیانت کار قوم کو بھی معاف کرنا, ان کے قصور سے درگزر کرنا اسلام میں وہ نیکی ہے جس کے سبب سے خدا ان نیکی کرنے والوں کو اپنے چار پیار اور محبت کی خوشخبری دیتا ہے. ان تمام تفصیلات سے واضح ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس باب میں کس قدر اہم اور کامل ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے وافر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کی اخلاقی تعلیم کا تکمیلی کارنامہ. تمدن کے زمانے میں نظام حکومت میں جو ترقیاں ہو جاتی ہیں ان کی وجہ نہیں ہوتی کہ تمدن اصول قانون میں کوئی جدید اضافہ کر دیتا ہے, بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ تمدن نظام حکومت میں قانون کے نفاذ میں ان وسیع اور ہمگیر دفعات کا لحاظ رکھا جاتا ہے جو اس کے اثر کو اس قدر عام کر دیتا ہے کہ دنیا کا ایک ذرہ بھی ان کے حدود سے باہر نہیں جا سکتا. لیکن وحشت کے زمانے میں صرف سادہ قانون نافذ کر دیا جاتا ہے اور گرد و پیش اور اطراف و جوانب کے حالات پر نظر نہیں کی جاتی. ہر سلطنت نے چوری کو ایک جرم قرار دیا ہے, اور اس لحاظ سے غیر متمدن سلطنت بھی ایک اعلیٰ سے اعلیٰ مہذب حکومت کے امپل ہے، لیکن جرم کے کلی استحصال کے لیے اس قدر کافی نہیں، بلکہ اس کا استحصال صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ تمام لوگ مجرم قرار دیے جو جس جرم میں اعانت کرتے ہوں، موقع واردات کا سراغ دیتے ہیں، مال مسروقہ کو بیچتے یا خریدتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بال تمدن نظام حکومت کو غیر متمدن سلطنت پر جو ترجیح اور امتیاز ہے وہ صرف اس بنا پر ہے کہ تمدن نے اس کے اصول و آئین کو نہایت وسیع اور عام کر دیا ہے، اور وحشیان نظام حکومت میں یہ وسعت اور مغیری نہیں پائی جاتی. تمدن کے زمانے میں انسانی ضروریات میں جو غیر محدود اضافہ ہو جاتا ہے، اس کا راز بھی تمدن کی اس خصوصیت کے اندر مضمر ہے. یہ اصل میں گویا کہ وہ سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے کوئی کام بائی چانس اور ایک ہوتا ہے کوئی کام بائی پلاننگ، دونوں میں بڑا فرق ہے. یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں، پھر یہ کہ اس کے لیے نظام کیسا بناتے ہیں کہ سب کے ساتھ وہ خیر کا کام ہو جائے. مثلا میں خود اپنے راستے پہ صحیح جا رہا ہوں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا، یہ بھی اخلاق ہے. لیکن اگر حکومت اس طرح انتظام کر لے کہ سارے لوگ اپنے اپنے راستے پہ صحیح جائیں، یعنی ٹریفک کے اصول وغیرہ جو ہے، اور کسی اور کو اس سے تکلیف نہ ہو، تو یہ تمدن ہے. مطلب باقاعدگی اسے ایک نظام وضع کر دیا گیا. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے ہاں کیا طریقہ ہے. ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے کہ یہ چوک پر گاڑی کڑی ہو جاتی ہے نا، اشارہ سرخ ہو کڑی ہو جاتی، تو پیچھے گاڑی ان کو ہارن دیتی ہے. اب بتاؤ یہ ہارن دینے کا کیا مقصد ہے، وہ کیا کرے، وہ اشارہ توڑے؟ اس وقت تو ہارن دینے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا نا. متمدن ملک میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں ایسا نہیں ہوتا. مجھے خوب یاد ہے جرمنی میں ایک عرب کے ساتھ میں جا رہا تھا گاڑی میں، تو گاڑی ظاہر اس نے گلی میں موڑنی تھی، وہاں ایک گاڑی کڑی تھی نکر پہ، تو اس نے گاڑی کڑی کی اور 10 دفعہ ان سے گنے، واحد حسین سلاس اربا، مطلب وہ ان سے گنے، جب 10 تک وہ کہتے اب مجھے اختیار ہے کہ اس کو میں ہارن دے دوں. وہ 10 تک انتظار کیا کہ خود مجھے دیکھ کر گاڑی آگے کر لے تو بس کام ہو جائے گا، لیکن 10 تک انتظار کیا، جب اس نے نہیں کیا تو اس نے کہا کہ اب مجھے اختیار ہے کہ میں اس کو ہارن دے دوں. کیا ہمارے لوگ اس طرح کرتے ہیں؟ ہمارے لوگ اس طرح نہیں کرتے. ہاں جی، تو یہ تمدن اس کو کہتے ہیں کہ انسان مطلب اس طرح مطلب اصول اس طرح وضع کیا جائے کہ سارے لوگ اس کے ایسے عادی ہو جائے کہ وہ سب لوگ اپنا اپنا کام کریں. وہاں میں نے ایک اپارٹمنٹ لیا، تو اس اپارٹمنٹ کا جو مطلب انگران تھا، مطلب پورے بلڈنگ کا، وہ تو ہوتے ہیں نا اس میں کئی اپارٹمنٹ، پورے بلڈنگ کا پلازا جو کہہ دے بلڈنگ تھا جو بھی، اس کا جو نگران تھا اس نے مجھے کہا کہ آپ کی فلاں دن ڈیوٹی ہے، آپ نے برف ہٹانا ہوگا. یہ جو ہے نا مطلب ہے ارد گرد جو دروازے کے سامنے جگہ ہو، دیوار کے ساتھ جگہ ہے، یہ آپ نے برف ہٹانا ہوگا. اس دوران اگر آپ نے اپنی ڈیوٹی نہیں کی اور اگر کوئی اس پر گر گیا تو پھر اس کے سارے اخراجات آپ کے ذمہ ہوں گے. پہلے دن مجھے کہہ دیا. آج اب یہ ایک متمدن ملک کا بات ہے. وہاں پر یہ بات تھی کہ اگر کوئی مکان بن رہا ہے تو اس کے ساتھ ایک لازمی تھا، یعنی کرٹن، وہ اس طرح مطلب ہے کہ وہ تقریباً 2.5-3 فٹ آگے ایک کرٹن آویزان ہو جاتا تھا. جو کچھ کچرا گرنا ہے اس میں گرنا ہے، اسے باہر گرے تو قانون کے خلاف ورزی پکڑ ہو جائے گی. اگر اس سے کوئی کچرا باہر گرا تو بس فوراً پکڑ ہو جائے گی. وہاں پر یہ والی بات نہیں ہے کہ پھر آپ کو کوئی نہیں، فوراً کوئی نہ کوئی اس کو پولیس والوں کو اطلاع کر دے گا اور وہ فوراً آ جائیں گے. ان کے پولیس کا نظام کچھ ایسا ہے کہ وہ پتہ نہیں کہاں کھڑے ہوتے ہیں، اتنا جلدی وہ پہنچ جاتے ہیں. ہاں جی، تو وہ یہ کہ ہر ایک آدمی اس بات سے ڈرتا. اچھا، وہاں پر ایک لفظ ہے انشولڈیگونگ. انشولڈیگونگ کہتے ہیں آئی ایم سوری. یہ ان کے زبان پر ہوتا ہے ہر وقت، جیسے آپ راستے میں جا رہے ہیں کسی کے ساتھ ٹکر ہو گئے، انشولڈنگ ہوں، کوئی آپ کے آگے ہوگا، آپ اس کے آگے تو انشولڈنگ ہوں، مطلب وہ فوراً کہتے ہیں، مطلب اس کی زبان سے فوراً نکلتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر مسئلہ ہو گیا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، قانون تک بات چلی گئی، تو بس وہ تو پھر ان کے پھر اپنے طریقے. تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ تمدن اس کو کہتے ہیں، یہ متمدن قوم کی علامت ہوتی ہے. ہمارے شیخ مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جرمنی کے جو لوگ ہیں نا، یہ اگر مسلمان ہو گئے تو دے ول بی ٹارچ بیئرز آف اسلامس، یعنی وہ مشعل راہ ہوں گے دوسرے لوگوں کے لیے. یعنی اتنے حد تک یہ مطلب یہ ریگولر لوگ ہیں، اصولوں پر چلنے والے ہیں، طریقے اپنانے والے ہیں. تو اگر یہ مسلمان ہو گئے تو یہ بہت زیادہ ان سے پھر خیر پھیلے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو ایسی چیزیں سیکھنی چاہیے، اچھی باتیں ہمیں سیکھنی چاہیے، یہ ہماری بات ہے. مطلب حضرت نے فرمایا کوئی نئی بات نہیں ہوگی، بلکہ پرانے اصول کی صحیح امپلیمنٹیشن ہوگی. وہ جیسے وہاں پر ابھی بھی مطلب ناروے میں اور سویڈن وغیرہ وہ عمر لاز نافذ ہیں، عمر لاز، عمر تعالیٰ کی جو سوشل سیکیورٹی کے جو اصول ہیں وہ نافذ ہیں، اور اس پر عمل کر ان کو عمر لاز وہ کہتے ہیں. تو پھر پرانی چیزیں موجود ہیں، بس صرف یہ بات ہے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کر لے، اس کے لیے قانون سازی کر لے، اس کے لیے طریقہ کار بنا دے، اس کو نافذ کرنے کا بس کام ہو جائے گا. تفصیل علماء گیری. مذہب بھی ایک عظیم الشان روحانی سلطنت ہے، جس اصول کے بنا پر ایک دنیاوی حکومت کو دوسری حکومت پر ترجیح دے سکتی ہے، اسی کو مختلف مذاہب کے موازنہ مقابلہ کا بھی معیار قرار دیا جا سکتا ہے. مثلا اصول شریعت میں دنیا کے اکثر مذاہب میں اشتراک کو اتحاد پایا جاتا ہے، اس لحاظ سے عقائد میں، اعمال میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں جو چیزیں ناجائز اور مصلحت عامہ کے مخالف تھی ان کی سرسری طور سے سب نے ممانعت کیے، اور جو چیزیں جائز اور مصالح عامہ کے موافق تھیں ان کی ترغیب دی، لیکن امر نہیں کے طریقے ان کے جزیات کے ہاتھ میں کم و بیشی، اور اسی نے ان مذاہب کے احکام و شرائع میں باہم امتیاز پیدا کر دیے. اس بنا پر جس طرح حکومت کے قانون کو سب سے بہتر کہا جاتا ہے، جس سے برائیوں کا تمام طرح سے دباب ہوتا ہو اور جس کے اندر تمام چیزات کا احاطہ کر لیے گا، اسی طرح بہترین اخلاقی نظام وہ ہوگا جس نے محاسن اور مفاسد کا سب سے زیادہ استقصاء کیا ہو اور عام انسانوں کے لیے کول کر ان کو اچھی طرح بیان کر دیا ہو، اور اس کے ہر ہر گوشہ کو اس کے اندر روشن کر دیا ہو کہ غلط فہمی کی گنجائش نہ رہے. اسلام کو دوسرے مذاہب پر جو ترجیح و امتیاز حاصل ہے، اس کا ایک سبب اس کے احکام کی تفصیل، ہمگیری و انضباط ہے. یعنی اسلام نے اپنے اصول و احکام کی تفصیل میں یہ تفصیل اس وسعت اور جامعیت کے ساتھ کی ہے کہ برائیوں کا کلی استدلال ہو گیا ہے اور نیکیوں کے مظاہر عام ہو گئے. اس کے بخلاف دوسرے مذاہب نے ان کلیات کی جزیات کو نہایت نامکمل و اجمالی تشریح کی ہے. مثلا توحید تمام مذاہب کا عمل اصول ہے، لیکن کامل طور پر کسی مذہب نے اس کی حقیقت اور اس کے مظاہر کی تعین نہیں کی. اس بنا پر ہر مذہب میں شرک کی کسی نہ کسی صورت میں شامل ہو گیا. صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے شرک کے تمام اسباب اور عواقب و نتائج کی تحدید کی، اس کا کلی استحصال کیا. شرک کا ایک متداول طریقہ بت پرستی تھا، اس کے انسداد کا ساتھ طریقہ تمام قوم کو توحید کی دعوت دی جاتی اور عرب کے تمام بت توڑ دیے جاتے، لیکن اسلام نے صرف اس ساتھ طریقے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ عوام تمام چیزوں کو ناجائز کرا دیا جن بتوں کو یاد تازہ کر سکتی ہے. تصویر دیکھیں کون سی بات ہے، اب ہم بات کرتے کہتے تمہیں فتوے کا پتہ نہیں ہے، اب دیکھو یہ کب لکھا گیا، یہ کب لکھا گیا، مطلب سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے. ہاں، تصویر بجائے خود کوئی بری چیز نہ تھی، تاہم وہ بت پرستی کی ایک عام مظہر تھی، اس لیے اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا. کسی کے مدح میں غلو اغراق اگرچہ قسم کی بد اخلاقی تھی، تاہم اس سے اشخاص کے اثر کو اس کے نفوذ و طاقت میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے. اگر سے کوئی نیک کام لے تو نہایت مفید چیز ہو سکتا ہے. اسلام اپنے عالمگیر اثر کی وسعت کے لیے اس سے کام لے سکتا تھا، تاہم چونکہ اس سے شخص پرستی کی بنیاد قائم ہوتی ہے جس نے امم قدیمہ میں شرک کی صورت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر ممبر سختی کے ساتھ اس کی ممانعت فرمائی. شخصیت پرستی، فرمایا میرے شان میں مبالغہ نہ کرو جس طرح نصارہ نے ابن مریم کی شان میں کیا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، تو کہو کہ اللہ کا بندہ اور رسول. یہ والی بات. تو اس طرح مطلب استحصال کیا گیا ایسی چیزوں کا جس سے مسائل پیدا ہو سکتے تھے بعد میں. اب دیکھیں فقہ کا مشہور قانون ہے، مشہور قانون ہے کہ جلب منفعت سے دفع مضرت اہم ہے. یعنی کسی چیز سے اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہو لیکن اس سے کسی حرام کام میں ابتلا کا اندیشہ ہو تو اس مفید کام کو رہنے دو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ ہے قانون، فقہ کا قانون ہے مشہور. اب ہماری تصویر بازی جو آج کل ہو رہی ہے کیوں؟ کیونکہ اگر ہم تصویر کو لاتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ مؤثر انداز میں ہم لوگ اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں. یہی دعوت دی جاتی ہے، اور تو اس کے بس میں کچھ بھی دلیل نہیں ہے نا. باقی کیا دلیل ہے؟ کوئی بھی دلیل نہیں ہے. تو یہ آپ اس کو کہے جلب منفعت، چلو جلب منفعت ہو گیا، مان لیا، اس کے اندر یہ فائدہ ہے. دوسری بات، کیا وہ کام دوسرے طریقے سے نہیں ہو سکتا تھا؟ اپنا دماغ لڑا کر وہی کام دوسرے طریقے سے ہو سکتا تھا، تو وہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ نمبر ایک. دوسری بات ہے کہ اس کے نقصان، نقصان یہ کہ اس وقت جب آپ نے اجازت دی اس کی، تو اس وقت لوگ اس کو کس لیے استعمال کر رہے ہیں؟ فیس بک اور اس قسم کی چیزوں میں بالکل عام استعمال ہے. ایک مولوی صاحب جا کے جاتا ہے، جی میں مری پہنچ گیا، او جی کتاب دے رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، وہ بھائی کیا ہے، کیا کام ہو گیا؟ تم کسی کو کتاب دے رہے، کتاب لے رہے ہو، یا کھڑے ہو گئے یا بیٹھے ہو، اس سے لوگوں کیا، اس مذہب اسلام کی کیا خدمت ہو رہی ہے؟ لیکن آج کل یہ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا. ویڈیو جو بن رہے ہیں کس چیز کے بن رہے ہیں؟ اسی چیز کے بن رہے ہیں نا. آپ حساب لگا دیں، جو اسلامی تعلیمات کی ویڈیوز ہیں اور یہ باقی ویڈیوز ہیں، ان کا ریشو لگا دیں، 5% سے زیادہ اسلامی ویڈیوز نہیں ہوں گی، 5% سے زیادہ نہیں ہوں گی. تو آپ نے اس لیے فتویٰ دیا ہے؟ ظاہر ہے مطلب ایک کوئی طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا، دباؤ بھی ایک اصول ہوتا ہے. ہاں جی، تو اس کا نقصان اب وہ خود بھی دیکھ رہے ہیں، اب خود بھی اس کے نقصان محسوس کر رہے ہیں، اور اب کسی طریقے سے ریٹریٹ کرنا چاہتے، لیکن اب اس سے کام ہو نہیں رہا. اب بلی تیلے سے باہر آ گئی ہے، اس وجہ سے اس کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے. اور یہ انسان کے نفس ہے، یہ کنٹرول سے باغی ہو جائے، پھر اس کے بعد پھر آپ کیا کر سکتے اس کے ساتھ؟ جس وقت یہ فتویٰ دیا جا رہا تھا، اس وقت میں نے ان کو 7 اصول بتائے تھے، مطلب مجھ سے پوچھا تھا، سوالات کیے تھے، میں ان کو 7 سوالوں کے جواب دیے تھے، اور ساتھ یہ کہا تھا کہ میں اس فیلڈ کا ماہر نہیں ہوں، ایک ماہر ہمارے پاس موجود ہے اس کا، وہ ڈاکٹر صاحب، اس سے میں عرض کروں گا، اگر اس نے اس کو منظور کر لیا تو میں آپ کو جواب دے دوں گا کہ اس نے منظور، ورنہ وہ اس کو چینج کر لے گا، میں آپ کو چینج کر. اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہوگی. اب اس صاحب سے میں نے بات کی، اس نے پہلی بات یہ کہ آپ نے بالکل صحیح بتایا، سب جوابات صحیح دیے، میری طرف سے ایک درخواست کرو. دیکھو ایک دنیائی آدمی ہے، دنیا دار آدمی ہے، میری طرف سے ان سے ایک درخواست کرو، خدا کے لیے دروازہ نہ کھولو، اگر ایک دفعہ کھل گیا پھر اس کو بند نہیں کر سکو گے. یہ ایک دنیا دار پروفیسر کی درخواست ہے، جو اس کے ذہن میں آ سکتا ہے ان کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ سوچنے کی بات ہے، ایک پروفیسر کے ذہن میں آ سکتا ہے جو کہ دنیا دار آدمی ہے، داڑھی بھی اس کی پوری نہیں ہے، ہاں جی، لیکن کم از کم یہ سوچ اس کو آ گیا کہ یہ مہربانی کر کے اس دروازے کو نہ کھلو، اگر یہ کھل گیا تو پھر اس کے بعد اس کو بند نہیں کر سکو گے. تو معاملہ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب بالکل وہی چیز ہو گئی، اب کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا. اب اس میں زیادہ کیا ہے؟ شو، اپنی شو، جس کو منع کیا گیا. دیکھو نا دوسری چیز میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں مبالغہ نہ کرو، یعنی اپنے آپ کو ظاہر نہ کرو، شو نہ کرو اپنے آپ کو. تو تصویر بھی ہو گیا اور یہ دوسرا بھی چیز بھی ہو گئی، اس کی بھی خلاف ورزی ہو گئی، تو نقصان کتنا ہو گیا؟ بہت زیادہ نقصان ہے. اللہ پاک ہمیں محفوظ فرما دے. اس وقت میں اس لیے عرض کرتا ہوں نا کہ پونگ پونگ کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، پونگ پونگ کر. بالخصوص علماء کو تو بہت محتاط ہونا چاہیے، ان کو لوگ دیکھتے ہیں، ان میں دونوں باتیں ہوتی ہیں، اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو، اور اگر وہ نعوذ باللہ من ذالک وہ برا کام کرتے ہیں، اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے لوگوں کو، باقاعدہ اس کی گوئے کی اجازت مل جاتی. میں بچپن میں ٹیلی ویژن کے بارے میں ذرا تھوڑا سا خاندان میں سخت واقع ہوا تھا ان دنوں، وہ صرف ٹیلی ویژن کی بات تھی مطلب سارے، تو اب تو بہت ساری باتیں، اب تو ٹیلی ویژن بہت پیچھے رہ گیا. تو ٹیلی ویژن کے بارے میں تو مجھے لوگ کیا کہتے تھے، اپنے رشتہ دار کیا کہتے تھے، اپنے قریبی رشتہ دار، وہ فلاں مولوی صاحب جو کر رہے تھے تم ان سے بڑے ہو، وہ فلاں مولوی صاحب کے گھر میں جو ٹیلی ویژن ہے تو تم ان سے بڑے ہو، तुम बड़े हो या वो बड़े है? मेरे मुंह में बात टोंस दी जाती है ना। उस वक्त अल्लाह पाक ने मुझे एक बात सिखाई थी, अल्लाह का शुक्र है उसकी वजह से मैं बचता रहता था। वो मैं कहता मैं उनको बुज़ुर्ग मानता हूँ, उनको आलिम मानता हूँ, उनको पैगंबर नहीं मानता। बात असल में पैगंबर की माननी होती है, अगर वो पैगंबर की बात कर ले तो मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ, और मेरी बात पैगंबर के बात के मुताबिक हो फिर मेरी बात ज़्यादा अच्छी होगी। तो इस मसले में मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं उसकी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ जो पैगंबर की बात के ख़िलाफ़ है। समझ में आई बात? बस ये बात मैं करके अपने इलादा कर लेता, यानी फिर वो तो अज़ाहिर मतलब ज़ोर ख़त्म हो जाता। तो ये बात होती है, अगर कोई आलिम कोई गलती करता है वो मुतादी हो जाता है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे कीचड़ था, एक बच्चा तेज़ी के साथ उस कीचड़ में चला गया। इमाम साहब ने उसको अज़राए हमदर्दी कहा, बेटा कीचड़ में इस तरह तेज़ नहीं जाया करते, गिर जाता है यार, हाँ जी कपड़े तेरे ख़राब हो जाएंगे। उस बच्चे ने पीछे मुड़ के देखा, हज़रत आप अपनी फिक्र करें, मैं तो छोटा हूँ गिर जाऊँगा, माँ मेरे कपड़े भी तब्दील कर लेगी, मुझे नहला देगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी फिक्र करें, अगर आप फिसल गए तो पूरी उम्मत फिसल जाएगी, अगर आप फिसल गए तो पूरी उम्मत फिसल जाएगी। सुभान अल्लाह, कैसे ज़बरदस्त बात की है। उलमा की ये शान है, उलमा की ये शान है, उलमा को अपना काम इस अंदाज में करना चाहिए कि कोई बात इनकी ऐसी ना हो जिससे दूसरे लोगों को शह हो, बुराई की शह हो कि वो भी कि फलाह मौलवी करता है लिहाजा मैं भी करता हूँ। क्यों? मौलवी भी तो इंसान है, ज़रूरी तो नहीं कि मतलब उसकी हर बात, हाँ जी हर बात तो सही हो, ऐन मुमकिन है अपने नफसानियत की वजह से कोई बात गलत कर रहा हो, तो अगर गलत करो तो गलत क्यों मानते हो? लेकिन ये हर बात अरे को तो ये पता नहीं होता, हर आदमी तो यही चाहता है बस ये मौलवी है तो बस इसका मतलब बस मैं इनकी बात मानता हूँ। अच्छा कमाल की बात है, अच्छी बातें नहीं मानेंगे मौलवी की, उस वक्त आंखें बंद कर लेंगे, लेकिन जो उनकी अपने नफ्स की ख्वाहिश के मुताबिक बातें होगी तो उसको झंडे पे लहरा देंगे। आप सब ने अखलाक की तकमील तीन ऐसे होती से फरमाई, नंबर एक तमाम अखलाक की तालीमात का अहाता, नंबर दो हर बुराई और भलाई के सारे जुज़ियात का अहाता, नंबर तीन नरमी और गर्मी आजिज़ी बुलंद हिम्मती दोनों किस्म के अखलाक की तफसीलों के मौके की तजदीद। अखलाक की तालीमात का अहाता, यहूदी और ईसाई और दूसरे अखलाक के मुअल्लिमीन की तालीमात की फहरिस्त पर एक इस्तिक्साई नज़र डाल लेना इस राज को फाश कर देगा कि इंसान के तमाम अखलाक के अहवाल और कैफियात का अहाता इनमें से किसी ने नहीं किया है, बल्कि सिर्फ अपने ज़माना और अपनी कौम के हालात को सामने रखकर अपनी अखलाक की असलाहत की फहरिस्त बना लिए। उनमें से भी सिर्फ चंद उसूल को सबसे ज़्यादा अहमियत देकर उनकी जगह अपनी तालीम नुमाया किया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफे में सबसे अहमियत अहकाम अशरा की है, यानी वो 10 अहकाम जो बनी इसराइल को सीना के दामन में सुनाए गए थे। इन 10 अहकाम में से पहला हुक्म तौहीद, दूसरा तस्वीर और मुजस्सब बनाने की ममानियत, सुभान अल्लाह, तीसरा अल्लाह के नाम की झूठी कसम खाने की गराहत, और चौथा सब्त के दिन आराम करने की हिदायत पर शामिल है। बाकी अखलाकी अहकाम सिर्फ चे हैं जो हस्बजील हैं। तू अपने माँ को और बाप को इज्जत दे, तू खून मत कर, तू जिना मत कर, तू चोरी मत कर, तू अपने पड़ोसी पर झूठी गवाही मत दे, और तू अपने पड़ोसी के जोरों उसके गुलाम उसके लोंडी उसके बैल उसके गधे और उसके किसी चीज़ पर जो तेरे पड़ोसी के लालच मत कर। ये कोई इंसानी अखलाक के सबक की अबजद है। इसके बाद खुरूज बाब 22 और 23 में कानूनी अहकाम के साथ दो तीन बातें और आ गई हैं, इन मुसाफर बे और यतीम के साथ सलूक का हुक्म और झूठी गवाही के ममानत। फिर अखबार बाब 19 में इन्हीं अहकाम के हसब ज़ेल तमाम मजीद तफसीलें। तुम्हें हर शख्स अपने माँ बाप और बाप से डरता रहे, तुम चोरी न कर न झूठा मामला करो, एक दूसरे से झूठ न बोलो, तुम मेरा नाम लेकर झूठी कसम न खाओ, तो अपने पड़ोसी दगाबाज न कर, इनसे कुछ की छीन ले, तुम मजदूर की मजदूरी चाहिए कि सारी रात सुबह तक तेरे पास न रह जाए, तू बहरे को मत कोस, तो वो चीज़ जिससे अंधे को ठोकर लगे अंधे को आगे मत कर, तू हुकूमत में इंसाफ बेइंसाफी न कर, गरीब और अमीर को न देख बल्कि इंसाफ से अपने भाई की अदालत कर, तू अपने जो के मानद अपने कौम में आए जाए न कर, और अपने भाई के कहूँ खून पर कमर न बांध, तू अपने भाई से बोझ और अपने दिल में न रख, तू अपने कौम के फर्जंदों से बदला मत ले, उन्हें इनकी तरफ से की न रख ले, तू इसके आगे जिसका सर सफ़ेद है उठ खड़ा हो और बूढ़े मर्द को इज्जत दे। अगर कोई मुसाफिर तुम्हारी ज़मीन में तुम्हारे साथ सुकून देखता है तो तुमको मत सताओ, बल्कि मुसाफिर जो तुम्हारे साथ रहता है ऐसे जानो जैसे तुमसे पैदा हुआ है, बल्कि तुमको उसके प्यार जैसे अपने आप से अब कर दो, तुम हुकूमत करने में फैमाइश करने में तोलने में नापने में बेइंसाफी न कर। یہ ہے تورات کا حکم، انجیل کے اخلاق کا حکم. انجیل نے خود اخلاقی تعلیمات کا نہ صرف یہ کہ احاطہ نہیں کیا بلکہ اس کی تفصیل بھی نہیں کی. اس علیہ السلام کی بعثت کا مقصد رکیت بن اسرائیل کی رسم پرستی اور شدید کی ظاہری پابندی کے خلاف مانے اور روح کی طرف دعوت تھی. یا کہ جس طرح کام پہ نظر آتی ہے اخلاق میں بھی جھلکتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اخلاق کی تجدید و اصلاح یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات، داؤد علیہ السلام کی زبور، سلیمان علیہ السلام کے امثال اور دوسرے اسرائیلی مصحفوں میں جو خالص بلند اخلاقی تعلیمات منتشر تھی، جن کو بنی اسرائیل اپنے قانون حکام کے ساتھ بلا بیٹھے تھے، ان کو ایک جا اپنے مشہور واعظ میں ان کے سامنے پیش کیا. اس مشہور اخلاقی واعظ میں بترتیب حسب ذیل باتیں بیان کی گئی. دل کی غریبی، غمگینی، حلم و بردباری، راس بازی، رحم دلی، پاک دلی، صلح جوئی، صبر، اف درگزر، پاک دامنی، قسم کانی کی ممانعت، ظالم کا مقابلہ نہ کرنا، قرض معاف کرنا، دشمن کا پیار کرنا، ریا کی ممانعت، توکل غیب لنگا لگانا، جو کچھ تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کریں ایسے تم بھی ان کے ساتھ کرو. یہ اخلاقی تعلیمات بیشتر انہی لفظوں کے ساتھ جو انجیل میں ہیں بنی اسرائیل کے مختلف سکیوں میں صحیفہ مذکور ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور سے ان اخلاقی بنی اسرائیل کے سامنے پیش کرنے سے مقصود ان میں اخلاقی توازن کا قائم کرنا اور رسمی اخلاقی اور لفظی شریعت کے اصل روح کو معنی کو جلوہ گر کرنا تھا. اب آتے اسلام. اسلام میں اخلاقی حکام کا استقصال. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کسی خاص قوم یا زمانے تک محدود نہیں، اس لیے آپ سب کا اخلاق کی تعلیمات جو صحیفہ عطا عنایت ہوا اس کو صرف ایک قوم یا زمانہ کی اخلاقی اصول تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ تمام قوموں اور زمانوں تک وسیع کیا گیا. اس لیے تمام قوم اور زمانوں میں جو برائی پائی جاتی یا پائی جانے والی تھی ان سب کا استقصاء کر کے منع کیا گیا. اس طرح تمام انسانی اخلاق معاشروں کو بھی کھول کر بیان کیا گیا، ان کے اصول کی تائید کی گئی، تاکید کی گئی. گزشتہ صحیفوں میں جن برائیوں سے روکا گیا تھا، جن نیکیوں کی تعلیم دی گئی تھی، آپ سے ان کی وہی مبارک نے تمام جزیات کا استقصاء کیا، ان کے گوشے گوشے کھول کر روشن کر دیا. ذیل میں ہم ان اخلاقی تعلیمات کی ایک مجمل فہرست درج کرتے جن کی تعلیم یا ممانعت قرآن پاک میں ہے. ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہ آئے کہ نعوذ باللہ من ذالک انجیل میں کمی ہے یا تورات میں کمی ہے یا زبور میں کمی، کیوں سب خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں. مطلب یہ والی بات نہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات میں کمی، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات میں کمی، نہ داؤد علیہ السلام کے تعلیمات میں کمی، کیونکہ خدا کے پیغمبر تھے، خدا کے پیغمبر تو وہی بتاتے جو ان کو بتایا جاتا ہے. صرف دو باتیں ہمارے سامنے پیش نظر رہے تو میرے خیال میں بات صاف ہو جائے گی. ایک یہ بات کہ ان کی تعلیمات ان کے زمانے ان کی قوم تک محدود تھی. وہ جس کو کہتے ہیں نا یعنی قیامت تک نہیں تھی، ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ پورے دنیا کے لیے نہیں تھی، ہر قسم کے قوم کے لیے نہیں تھی. مثلا بنی اسرائیل کے قوم کا اپنا ایک خاصہ ہے، تو ان کے لحاظ سے ان کو جو چیز جن چیزوں کی، جیسے میں نے آج بات کی پٹھانوں کے بارے میں، تو اب ظاہر مطلب میں صرف وہی بات کر سکتا ہے جو پٹھانوں کی بات تھی، تو وہ میں نے ذرا واضح کر دی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوسرے قوموں کی ضرورت نہیں ہے، یا مطلب یہ کہ یہ مکمل ہے باقی سب کے لوگوں کے لیے بھی کافی ہے، نہیں. اس میں تفصیلات. تو اسی طریقے سے بنی اسرائیل ایک قوم تھا، ان کی اپنا ایک خاصہ تھا، اس کے لیے اللہ پاک نے خاص قسم کے تعلیمات بھیج دیے. تو ایک قسم کے تعلیمات بھیج دیے موسیٰ علیہ السلام کو، پھر دوسرے قسم کی تعلیمات بھیج دی عیسیٰ علیہ السلام کو کمپنسیشن کرنے کے لیے. بس بات پوری ہو گئی. اور اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی آئے تھے، اس طرح دوسرے مطلب پیغمبر جو آئے تھے ان کے تعلیمات بھی پہلے سے موجود تھیں. لہٰذا اس وقت تک جتنی چیز کی ضرورت تھی وہ ان کو دے دی گئی. البتہ اسلام میں دو بڑی باتیں جو حضرت نے ابھی بیان کی. نمبر ایک تو یہ کہ اسلام پورے دنیا کے لیے اور انسانوں اور جنات کے لیے، سب کے لیے. ہاں جی، نمبر ایک. نمبر دو، اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر جو ہے قیامت تک اس پر عمل ہوگا. اور اس سے پہلے انبیاء کی تعلیمات کا بھی وہ یعنی جس کو کہتے ہیں انڈورس کرتا ہے اسلام. وہ لذیو بنون وما ضلع لے کا وما ضلع من قبلک و بالآخر تم یوکنون. تو پتہ چلا کہ اسلام میں جو عالمگیریت ہے نمبر ایک، اور اسلام میں جو دائمی مطلب جو ہے نا وہ پن ہے، وہ دو چیزیں اس مذہب کو باقی مذاہب سے عالمگیر اور مکمل بنا دیتی ہے. تو گویا یوں سمجھ لیے کہ اس وقت کے علاج سے وہ کمزوری نہیں تھی لیکن اب اگر رکھا جاتا تو کمزوری ہوتی. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اگر اسلام میں وہ ایز اٹ از رکھی جاتی پھر کمزوری ہوتی, کیونکہ اسلام کا ڈومین بڑا ہے, وہ کمزوری ہوتی. اس کمزوری کو دور کیا گیا ہے. یہ جب سے میں اس کو پڑھ رہا ہوں نا تو میرے دل میں یہ خلش قلق مطلب چلتا جاتا تھا کہ اس پہ کچھ بات ہو جائے, کہ پیغمبروں کے بارے میں لوگ کم کا مطلب سوچنے نہ لگے. وہ پیغمبر پیغمبر ہوتے, وہ تو سب سے اعلیٰ عرفہ ہوتے ہیں انسانوں میں, تو لہٰذا کوئی ان کے بارے میں کوئی کمی کوئی ایسی بات مطلب نہ رہے. تو حضرت نے بھی یہ بات فرمائی. تو اسلام کی جو عالمگیریت ہے نمبر ایک, وہ دائمی پن ہے, اس کی وجہ سے خصوصی اس کی تشکیل کی گئی ہے اور اس کو خصوصی انداز سے تعلیمات دی گئی ہیں تاکہ اگر کوئی اسلام پر عمل کرے تو قیامت تک اس پر عمل امر سے ہو سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی جائے تو آپ اس کے اوپر عمل کر سکے, یعنی یہ مطلب یہ بنیادی بات. تو اس کے لیے پھر کچھ انفراسٹرکچر تو تبدیل ہوگا نا, مطلب بڑا ہوگا. قرآنی اخلاق کی فہرست, سچ بولنا, جھوٹ کی برائی, علم بعمل کی مذمت, عام عفو, درگزر, توکل, صبر, شکر, حق پر استقامت, اللہ کی راہ میں جان دینا, سخاوت اور خیرات کا حکم, بخل کی برائی, اسراف اور فضول خرچی کی ممانعت, میان روی کی تاکید, عزیز و قرابتدار و یتیموں اسپینوں اور پڑوسیوں کے ساتھ نیکی, مسافر و سائل و غریبوں کی امداد, غلاموں اور قیدیوں کے ساتھ احسان, فخر و غرور کی ممانعت اور امانت دار, وعدہ کا افاق کرنا, عہد کا پورا کرنا, معاہدوں کا لحاظ رکھنا, صدقہ, خیرات, نیکی, بلائی کی بات کرنا, آپس میں لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنا, کسی کو برا بھلا نہ کہنا, کسی کو نہ چڑھانے نہ برے ناموں سے یاد کرنا, والدین کی خدمت اطاعت, ملاقاتوں میں باہمی بھلائی اور سلامتی کی دعا دینا, حق گوئی, انصاف پسندی, سچی گواہی دینا, گواہی دینا کو نہ چھپانا, جھوٹی گواہی کا دل کو گناہگاری پر اثر, نرمی سے بات کرنا. یہ حضرت اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہے, یہ باقاعدہ قرآن اور حدیث میں یہ چیزیں آئی ہیں. لیکن چونکہ لمبا ٹاپک ہے لہٰذا میں اس کو یہیں پر روک دیتا ہوں. انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں مکمل کریں گے. اس وقت تک میرے خیال میں کافی تھا. اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی پوری زندگی انتہائی اچھے انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک التواب الرحیم, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.